الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ میزان حصہ دوم کا چھٹا باب ہے. پچھلی نشست کے بعد ایک عزیز نے توجہ دلائی کہ میں نے سیدنا معاذ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علیہ السلام کا مطلب یہ ہے ان پر سلامتی ہو. یہ سلامتی ہم ایک دوسرے پر روز و شب بھیجتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے ملتے وقت بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم السلام علیکم کہیں. ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن بعض چیزیں ایک روایت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. چنانچہ اب یہ چیز مسلمانوں کے ہاں روایت بن چکی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم، اور اگر کچھ دوسرے بزرگ ہوں تابعین میں سے یا ہمارے اہل علم میں سے یا ائمہ میں سے، فقہ حدیث کے ائمہ کے لیے بھی رحمت اللہ علیہ یا اس طرح کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو میں بھی اس کی عام طور پر رعایت کرتا ہوں، لیکن جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر سب کے لسان سے کوئی چیز عام روایت سے ہٹ کر بھی زبان سے نکل جاتی ہے اور غلطی بھی ہو جاتی ہے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ کسی جگہ میں نے تکبر کے معنی میں گردن کش کہہ دیا، درا حالے کہ گردن کش ہے. گردن کش کا مطلب تو یہ ہوگا کہ گردن مارنے والا، یعنی قتل کر دینے والا، گردن کشی. تو یہ گردن کش ہے. یہود کے لیے یہ تعبیر الہامی صحیفوں میں بہت استعمال ہوئی ہے. تو اس طرح کی بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں. علیہ السلام اصل کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے. روایت کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے لیے اب یہی قاعدہ ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اینتیوکس سالس نے 198 میں جب فلسطین پر قبضہ کیا تو اس وقت پھر کیا معاملات ہوئے. اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ 175 قبل مسیح میں، یعنی اب سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ بالکل قریب آ رہا ہے، 175 قبل مسیح میں اینتیوکس چہارم، جس کا لقب مظہر خدا تھا، جب تخت نشین ہوا تو اس نے پوری جابرانہ طاقت سے کام لے کر یہودی مذہب و تہذیب کی بیخ کنی کرنا چاہی. یعنی گویا اس نے اس کو مشن بنا لیا کہ مجھے اس تہذیب کا خاتمہ کر دینا ہے، اس مذہب کا خاتمہ کر دینا ہے. یہ اب خدا کے عذاب کی صورتیں ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوتا رہا ہے. اس نے بیت المقدس کے ہیکل میں زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں. بے بسی، ذلت، محکومی کا اندازہ کیجیے. اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرائی. اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا، یعنی بتوں کے استھانوں پر جا کر اپنے آپ کو اس جگہ رکھیے اور سوچئے کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی. یعنی مسلمانوں پر جب زوال آیا اور وہ مختلف قوموں کے محکوم ہوئے، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا. یعنی ہند میں سجدے کی خدا کے لیے اجازت رہی اور باقی جگہوں پر بھی یہی صورتحال ہوئی. سیاسی مغلوبیت کی سزا تو ملی، لیکن مذہبی لحاظ سے یہ صورت پیدا کر دی جائے، اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. یہودیوں کو مجبور کیا کہ ان کو سجدہ کریں، یعنی بتوں کو. اس نے قربان گاہ پر قربانی بند کرائی. اس نے یہودیوں کو مشرکانہ قربان گاہوں پر قربانیاں کرنے کا حکم دیا. اس نے ان سب لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جو اپنے گھروں میں تورات کا نسخہ رکھیں. یہ ابتلا مسلمانوں پر کمیونسٹ ملکوں میں آئی ہے. یعنی جب سوویت یونین قائم ہو گیا اور کمیونسٹ انقلاب آ گیا، تو جو ریاستیں اس وقت آذربائیجان اور ازبکستان اور اس ناموں سے ہیں، ان میں کم و بیش اسی طرح کے معاملات ہوئے. اور اس وقت بھی چین کے بعض علاقوں میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، وہ اسی طرح سے تہذیب کا نشانہ بنائے جاتے ہیں. گھروں میں تورات کا نسخہ رکھیں یا سبت کے احکام پر عمل کریں یا اپنے بچوں کے ختنے کرائیں. یعنی اگر کوئی تورات کا نسخہ گھر میں رکھے گا یا سبت کے احکام پر عمل کرے گا یا بچوں کا ختنہ کرائے گا سزائے موت دی جائے گی. لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے, اب گویا انتہا ہو گئی. یعنی یہ وہ موقع آ جاتا ہے کہ جس کے بعد ایک قوم کے لیے اس کی زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہودی اس جبر سے مغلوب نہ ہوئے اور ان کے اندر ایک زبردست تحریک اٹھی جو تاریخ میں مکابی بغاوت کے نام سے مشہور ہے. اگرچہ اس کشمکش میں یونانیت زدہ یہودیوں کی ساری ہمدردیاں یونانیوں کے ساتھ تھیں, یعنی اب قوم دو حصوں میں بٹ چکی تھی, مسلحین کا ایک گروہ مکابیوں کے نام سے اٹھا کہ اس صورتحال کا مقابلہ کرے. ظاہر ہے کہ یہ مذہبی جبر کی انتہا تھی, یہ سری پرسیکیوشن تھی. مکابیوں کے اس گروہ کے مقابل میں جو یونانیت زدہ یہودی تھے نا, یہ قوم کا ایک بڑا حصہ اسی تہذیب میں رنگا جا چکا تھا جس تہذیب کو انتیوکس سالس نے یا انتیوکس چہارم نے رائج کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن عام یہودیوں میں حضرت عزیر کی پھونکی ہوئی روح دینداری کا اتنا زبردست اثر تھا کہ وہ سب مکابیوں کے ساتھ ہو گئے اور آخر کار انہوں نے یونانیوں کو نکال کر اپنی ایک آزاد دینی ریاست قائم کر لی جو 67 قبل مسیح تک قائم رہی. اس ریاست کے حدود پھیل کر رفتہ رفتہ اس پورے رقبے پر حاوی ہو گئے جو کبھی یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کے زیر نگین تھا. یعنی پھر ایک مرتبہ ایک اصلاحی تحریک اٹھی, پھر یہودی قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور ایک ریاست باقاعدہ پھر قائم ہو گئی اور اتنے ہی بڑے رقبے پر قائم ہو گئی جو کسی زمانے میں یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستوں کا رہا تھا. بلکہ فلسطیہ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں آ گیا جو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسخر نہ ہوا تھا. یعنی یہ معاملہ ہوا. لیکن یہ 67 قبل مسیح ہے, اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا. مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی. سلطنت قائم ہو گئی, ریاست کا نظم قائم ہو گیا, تو اب وہ جوش, وہ ولولہ, وہ دین کی طرف مراجعت, وہ اپنی اصل کی طرف مراجعت, یہ جذبات ٹھنڈے پڑتے چلے گئے. مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہوتی چلی گئی اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہرداری نے لے لی. آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی. یعنی خود بلایا کہ اب ایک گروہ دوسرے کا دشمن ہو گیا, دوسرا پہلے کا دشمن ہو گیا, اس میں پھر دشمنوں کو آواز دی جاتی ہے. پومپی کو فلسطین آنے کی دعوت دی. چنانچہ پومپی 63 قبل مسیح میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا. لیکن رومی فاتحین کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتو علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بنسبت مقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے. یہ دیکھیے, یہ آزاد ریاست جو مکابی تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی, یہ 67 قبل مسیح میں قائم ہوئی اور 63 میں, یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 4-5 سال, 63 قبل مسیح میں پومپی نے آ کے اس پوری ریاست کو مغلوب کر لیا. یہ کم و بیش اتنا ہی عرصہ ہے جتنا ایک افغانستان میں طالبان کو ملا تھا. لیکن رومی فاتحین کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتو علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بنسبت مقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے. اس لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی. بالکل اسی طریقے سے جیسے امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تو اپنے اہتمام میں اپنے زیر سایہ ایک جمہوری ریاست قائم کی. اسی طرح کی صورتحال کم و بیش اس وقت افغانستان میں ہے, جو بالآخر 40 قبل مسیح میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی. یہ شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے. اس کی فرما روائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر 40 سے 4 قبل مسیح تک رہی, یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 4 سال پہلے تک. اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا اور کسی قوم کو خوش رکھنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کو اثر و رسوخ حاصل ہے، مذہبی پیشوا ہیں، ان کے درمیان اور ارباب سیاست کے درمیان ایک نوعیت کا معاہدہ ہو جاتا ہے، پھر اس سے نظم چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ہم سعودی حکومت میں دیکھتے ہیں، یعنی بادشاہت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، پورے ملک کے مسائل پر ایک خاندان کا قبضہ ہے، لیکن ان کے علماء کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے مطابق معاملات چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی و اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بالکل یہی صورتحال اس وقت عالم اسلام کی ہے۔ اگر دیکھیے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو حقیقت میں حکومت کر رہی ہیں، اس حکومت کے پیچھے اخلاقی زوال بھی ہے۔ یہ مغلوبیت، یہ محکومی، یہ ذلت، اس کے پیچھے علمی زوال بھی ہے، اور باہمی تفریق، جھگڑے، اور اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے ساتھ جس تمسک کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، اس سے گریز و فرار بھی ہے۔ یعنی وہ سارے عوامل جو وہاں ہیں، وہی آپ کو بنی اسماعیل کے ہم بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ باقی مسلمان جو بنی اسماعیل نہیں ہیں، وہ توابع کی حیثیت سے انہی مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہیرود کے بعد اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی ریاست تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا ارخلاؤس سامریہ یہودیہ اور شمالی ادومیہ کا فرما روا ہوا، مگر 6 ہجری میں قیصر اگسٹس نے اس کو معزول کر کے اس کی پوری ریاست اپنے گورنر کے ماتحت کر دی، اور 41 عیسوی تک یہی انتظام رہا۔ یہی زمانہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے، اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور رومی گورنر پلاتس سے ان کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ یہ وہی زمانہ ہے۔ اس زمانے میں سامریہ یہودیہ اور شمالی ادومیہ میں ارخلاؤس، یہ بیٹا ہے ہیرود اعظم کا، اس کی حکومت تھی۔ ہیرود کا دوسرا بیٹا ہیرود اینٹیپاس شمالی فلسطین کے علاقہ گلیل اور شرق اردن کا مالک ہوا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایک رکاسہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر کیا۔ اس کا تیسرا بیٹا فلپ کوہ ہرمون سے دریائے یرموک تک کے علاقے کا مالک ہوا، اور یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی بڑھ کر رومی و یونانی تہذیب میں غرق تھا۔ اس کے علاقے میں کسی کلمہ خیر کے پنپنے کی اتنی گنجائش بھی نہ تھی جتنی فلسطین کے دوسرے علاقوں میں تھی۔ یعنی ہیرود اپنے پیچھے جو سلطنت چھوڑ کے گیا، وہ اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان کا کیا رویہ تھا، وہ یہودیت، یہودی مذہب اور اپنے اصل مشن سے کیا دلچسپی رکھتے تھے، یہ اس کی تصویر ہے۔ 41 میں ہیرود اعظم کے پوتے ہیرود اگرپا کو رومیوں نے ان تمام علاقوں کا فرما روا بنا دیا جن پر ہیرود اعظم اپنے زمانے میں حکمران تھا۔ اس شخص نے برسر اقتدار آنے کے بعد مسیح علیہ السلام کے پیروؤں پر مظالم کی انتہا کر دی، اور اپنا پورا زور خدا ترسی و اصلاح اخلاق کی اس تحریک کو کچلنے میں صرف کر ڈالا جو حواریوں کی رہنمائی میں چل رہی تھی۔ یعنی اس طرح گویا ابتلاء کا ایک دور ان مسلحین پر بھی آ گیا جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اٹھے تھے۔ اس دور میں عام یہودیوں اور ان کے مذہبی پیشواؤں کی جو حالت تھی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو مسیح علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں۔ یہ سب خطبے اناجیل اربعہ میں موجود ہیں، جو چاروں انجیلیں ہیں ان میں یہ خطبے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام جیسے پاکیزہ انسان کا سر قلم کیا گیا، مگر ایک آواز بھی اس ظلم عظیم کے خلاف نہ اٹھی، اور پوری قوم کے مذہبی پیشواؤں نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا، مگر تھوڑے سے راست باز انسانوں کے سوا کوئی نہ تھا جو اس بدبختی پر ماتم کرتا۔ حد یہ ہے کہ جب پلاتس نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے، اور قاعدے کے مطابق میں سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں، بتاؤ یسوع کو چھوڑوں یا برابا ڈاکو کو، تو ان کے پورے مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا کہ برابا ڈاکو کو چھوڑ دو۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر قائم کی گئی۔ اس پر تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی۔ یعنی مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو اتنا موقع ملا ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد کہ وہ ایک مرتبہ پھر یہودیہ کی ساری بستیوں میں خدا کی منادی کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جو جواب ملا اس کی تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سنت روب عمل ہو گئی کہ اب ان کے اوپر سزا کا تازیانہ ایک مرتبہ پھر برسے گا۔ اس پر تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی، اور 64 اور 66 کے درمیان یہودیوں نے کھلی بغاوت کر دی۔ ہیرود اگرپا ثانی اور رومی فلورس دونوں اس بغاوت کو فروغ کرنے میں ناکام ہوئے۔ آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا، اور 70 میں تیتوس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں 133,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ یہ عذاب ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان پر ٹوٹ پڑا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے کے لیے انسانوں کا انتخاب کرتا ہے تو اس طرح اٹھا کے لے آتا ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ عباد اللی اولی باسن شدید، میں اپنے زوردار بندے تمہارے اوپر چڑھا لایا۔ وہ اگرچہ خدا سے بیگانہ ہے لیکن انہی کے ذریعے سے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا۔ اور اس کی تصویر دیکھیے کیا ہے، یعنی اس موقع پر قتل عام میں 133,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں قیصر ہجران نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا، اور اس میں مدت ہائے دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ یہ بنی اسرائیل کی داستان عبرت ہے۔ اس میں آپ بنی اسماعیل کی داستان عبرت بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ کس طریقے سے عرب کے صحراؤں سے اٹھے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے سامنے سرنگو ہو گئیں، ایک عظیم ریاست قائم ہوئی۔ اس وقت دنیا کے دسیوں ممالک ہیں جو اس عظیم ریاست کا حصہ تھے۔ پھر جس طرح کہ میں عرض کر چکا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد عذاب کی ایک قسط نازل ہوئی، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کے ہاں عام الجماع ہوا، یعنی ریاست پھر مجتمع ہو گئی۔ پھر یہی صورتحال پیدا ہوئی، اور بنو امیہ کو ان کے کرتوتوں کی سزا بنی عباس نے دی، انہی کے ایک گروہ نے جا کے اندلس میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ دونوں حکومتیں متوازی طور پر ایک لمبے عرصے تک چلتی رہیں۔ اس میں بھی نشیب و فراز کے بہت سے زمانے ہیں، لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ایک تاتاریوں کا طوفان اٹھا اور وہ پورے عالم اسلام کو رونتا ہوا بغداد تک پہنچا، اور خلیفہ کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر رخصت کر دیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر سادی نے دردناک مرثیہ کہا تھا کہ آسمارا حق بود گر خون ببارد برزمیں، برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، یہ دونوں کی داستان ہے، اس کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد اس جملے پر غور کیجئے جو میں نے اس معاملے میں لکھا ہے کہ ذریت ابراہیم کا یہی منصب ہے جس کے تحت یہ اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے تو ان کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اسے غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور اس سے انحراف کرے تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور وہ آخری جملہ یہ ہے، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں اس وقت اسی عذاب سے دوچار ہیں، یعنی بنی اسرائیل پر تو اس عذاب کی پدا اس وقت ہو گئی جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان پر حجت تمام کر دی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے آخری رسول تھے، ان کی طرف سے اتمام حجت کا وہ نتیجہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، یعنی جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو بس ایک تھوڑی سی مہلت دی گئی، جس میں ایک لحاظ سے یوں کہیے کہ ان کے صحابہ کو یا ان کے حواریوں کو یہ موقع ملا کہ وہ اس عظیم حادثے کے نتیجے میں اگر کچھ لوگوں کے دل مائل ہوئے ہوں تو ان کو ایک مرتبہ پھر خدا کا پیغام پہنچا دیں، پھر ان کو اصلاح کی دعوت دیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے زور آور بندوں کو اٹھا کر لایا اور جو کچھ ہوا وہ آپ دیکھ چکے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا ان کو وہاں سے نکال پھینکا گیا، مسیحیوں کا ایک عمومی غلبہ قائم ہو گیا۔ اور پہلے تو یہ تھا کہ رومیوں کو حکومت قائم ہوئی تھی تو ایک حد تک انہی کے ذریعے سے وہ حکومت قائم رہی تھی، لیکن اب تو ان کے شہر کا نام تک تبدیل کر دیا گیا، ہیکل بالکل مٹا دیا گیا، جس طرح کہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ ذریت ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا تھا کہ یہ دنیا کی تمام قوموں پر خدا کی حجت پوری کرے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ اہتمام ضروری تھا، چنانچہ ان کے لیے دو علاقے خاص کیے گئے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ بنی اسرائیل یا بنی اسحاق کے لیے فلسطین یا کنعان کا علاقہ، اور بنی اسماعیل کے لیے جزیرہ نما عرب کا علاقہ۔ یہ سبب ہے کہ سیدنا ابراہیم سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ درمیان کی ایک جگہ پر جس کو بیت سبا کہا جاتا ہے وہاں قیام فرمائیں، اور اپنے دائیں اوپر کے علاقے میں یعنی کنعان کے علاقے میں بنی اسحاق کو آباد کریں، اور ادھر جزیرہ نما عرب میں اللہ کا معبد بنائیں جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی تعمیر اس مشن کے تحت ہوئی تھی، معبد بنائیں اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس کے متولی کی حیثیت سے اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ یہی وہ چیز تھی جس کو ایک تمثیل کی صورت میں ان کے سامنے رکھا گیا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے جس وقت بنی اسرائیل کا انتخاب کیا تو یہ بتایا کہ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تم اب میری دعوت لے کر اٹھو گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ قوم وہاں سے نکالی گئی، ان کو تورات دی گئی، اور پھر ایک عظیم قوم کی حیثیت سے یہ اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس میں سلیمان و داؤد کے زمانے بھی آئے اور وہ دور بھی آئے جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔ ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ خواب دکھایا گیا، یعنی یہ بات کہ یہ اب اور اس کی نسل اللہ کے لیے خاص رہے گی، یہی وہ چیز ہے کہ جو اس خواب میں دکھائی گئی تھی جس میں حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل اور اس کی اولاد، اسماعیل اور اس کی ذریت بنی اسماعیل، یہ اب معبد کی خدمت کے لیے خاص کیے گئے ہیں، دنیا کے اندر اب ان کو اللہ کے ہو کر زندگی بسر کرنی ہے، خدا ان کا ہے اور یہ خدا کے ہیں، اور خدا کی معیت ان کو حاصل رہے گی۔ جس طریقے سے ایک لمبا عرصہ بنی اسرائیل نے مصر میں گزارا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور وہ ان کو لے کر نکلے کہ اب یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اسی طرح ایک لمبا عرصہ بنی اسماعیل نے گزارا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر ان کو حکم دیا گیا جس کو میں نے سر عنوان بنایا تھا ایک نظر دوبارہ اس پر ڈالیے۔ بنی اسماعیل کو خطاب کر کے کہا تھا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، دعوت کی جد و جہد، خدا کا پیغام پہنچانے کی جد و جہد، دنیا پر اللہ کی حجت پوری کر دینے کی جد و جہد، جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے۔ اسی نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب ہے جو اس تمثیل کی صورت میں ہوا تھا جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اس سے پہلے بھی اور اس آخری بعثت کے دور میں بھی، اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پر تم اس دین کی گواہی دینے والے بنو۔ یعنی ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور دوسری جانب دنیا کی سب اقوام ہیں جن تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بنی اسماعیل کو دی گئی ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا ایک خاص قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس کے وفادار ہوں گے تو دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اور اگر وہ انحراف کریں گے تو دنیا کی قومیں ان پر ٹوٹ پڑیں گی، ان پر محکومی اور ذلت مسلط کر دی جائے گی، وہ دوسروں سے قرض لیں گے، اور اس طریقے سے ان کے اوپر گویا خدا کا عذاب ہے جو ایک کے بعد دوسری صورت میں نمودار ہوتا رہے گا۔ اسی طرح کا وعدہ اور اسی طرح کی بعید بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے۔ اور جزیرہ نما عرب کے بارے میں، فلسطین کا معاملہ ختم ہوا، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اب اس کی دینی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک دور تھا جو گزر گیا، تلک امت قد خلت، مسیح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، اب وہ ایک قوم ہے، اس کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ اس سے کوئی توقع ہے نہ اس کو اب دوبارہ کسی سرفرازی کا وعدہ ہے، اس لیے کہ جو انہوں نے کر ڈالا سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد، اب اس سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت مسیح کو مانے اور اس سے بھی آگے آخری پیغمبر مبعوث ہو گئے ہیں ان کو بھی مانے، یعنی ان کے لیے اب اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ جب تک وہ یہ دونوں معاملات درست نہیں کرتے، یعنی ان اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کا انہوں نے انکار کیا ہے، اس وقت تک ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم یہ کرو گے نہیں الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو یقیناً یہ توفیق دیتا رہتا ہے اور اس نے دی بھی ہے، لیکن تم یہ کرو گے نہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جائل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ، یعنی قیامت تک اب مسیحیوں کا ان کے اوپر غلبہ رہے گا۔ بنی اسماعیل کے ساتھ بھی معاملے کی نوعیت یہ ہے، تاہم اللہ کا یہ غیر معمولی کرم ہے کہ بحیثیت مجموعی بنی اسماعیل نے شرک کو اختیار نہیں کیا۔ جس طریقے کا شرک بنی اسرائیل نے اختیار کر لیا تھا، اس طرح کے کسی جرم کا صدور ابھی تک پوری تاریخ میں 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں بنی اسماعیل سے نہیں ہوا۔ خدا کی شریعت سے انحراف، گریز و فرار، اجتماعی زندگی کی خرابیاں، اپنے اصل منصب سے بیزاری، یہ چیزیں ہیں جو ان سے ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کا قانون بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک نظر تاریخ پر ڈالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل وہی تاریخ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھی، اسی کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے اسلوب میں ان کے ساتھ بھی دہرا رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید کی یہ بات کہ تم میرے ہو گئے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور تم مجھ سے الگ ہو گئے تو پھر دنیا کی قوموں کے مقابلے میں تمہارے لیے ذلت ہے اور محکومی ہے، ان ات تم ادنا لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائرکم۔